السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کر کے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کریں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
چترال میں شدید بارشوں سے دریاؤں میں طغیانی، متعدد افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے، درجنوں مکانات تباہ. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا: پاکستان نے امریکہ کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کو بتایا ہے کہ افغانستان کے ساتھ واقع اس کی سرحد کی نگرانی بڑھانے کے لیے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں مزید تفصیل پیش کریں گے.
امریکی قانون سازوں کے نمائندہ وفد کی پاکستانی عہدیداروں سے ملاقاتیں، دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے مربوط تعاون کی ضرورت پر زور. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، بغداد کے ایک مصروف خرید و فروخت کے مرکز میں ایک خود کش کار بم دھماکے میں کم از کم 82 افراد ہلاک اور 130 سے زائد زخمی ہو گئے. اس سال کے دوران عراق کے دارالحکومت میں ہونے والا یہ ہولناک ترین حملہ ہے. اور امریکہ نے کہا ہے کہ ڈھاکہ میں دہشت گردی کی وحشیانہ کارروائی کی مذمت کرنے میں وہ بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں شدید بارشوں سے پیدا ہونے والی طغیانی میں بہ جانے والے درجنوں افراد میں متعدد کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں. خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹ چترال کے گاؤں اور سون میں متعدد مکانات اور ایک فوجی چوکی کو بری طرح نقصان پہنچا ہے، جبکہ متعدد افراد لاپتہ بھی ہیں. مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں شدید بارشوں سے پیدا ہونے والی طغیانی میں بہہ جانے والے 40 سے زائد افراد میں متعدد کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں. اتوار کو الصب ارسون کے علاقے میں مسلسل بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی اور اس ریلے کی زد میں ایک مسجد بھی آ گئی. سیلابی ریلے سے درجنوں مکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور حکام کے مطابق علاقے میں امدادی سرگرمیاں شروع کر کے متاثرہ لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ بہہ جانے والے افراد کی تلاش بھی شروع کر دی گئی ہے. چترال کے ڈپٹی کمشنر اسامہ اڑائش نے بتایا کہ متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو خیمے اور راشن مہیا کیا جا رہا ہے. ان کے بقول 37 مکانات مکمل طور پر جبکہ 48 جزوی طور پر تباہ ہوئے. سیلاب کی زد میں سیکورٹی فورسز کی ایک چوکی بھی آ گئی اور شائع شدہ اطلاعات کے مطابق اس میں 8 اہلکار لاپتہ ہو گئے. چترال کے علاقے دروج سے تعلق رکھنے والے سرتاج احمد خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے علاقے میں پہلے بھی سیلاب جانی و مالی نقصان کا باعث بنتا رہا ہے، جس کی وجہ سے مقامی آبادی کو بارشوں کے موسم میں شدید پریشانی کا سامنا رہتا ہے. علاقے میں امدادی کاروائیوں سے متعلق ان کا کہنا تھا،
امدادی سرگرمیاں تو اس طرح ہے کہ جی ہیلی کاپٹر وہاں نہیں جا سکتا، اپنی مدد آپ کے تحت آرمی کے لوگ اور اسکاؤٹس کے لوگ اور وہ جو ہے لوکل ارینجمنٹ وہاں ہے، اور 7-8 لاشیں نکال چکے ہیں اور بقایا ابھی لاشوں کا بھی پتہ نہیں ہے.
محکمہ موسمیات یہ پیشگوئی کر چکا تھا کہ رواں برس مانسون کی موسم میں معمول سے 10 سے 20% تک زیادہ بارشیں ہوں گی اور ندی نالوں اور دریاؤں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو جائے گی. گو کہ پاکستان کو غیر معمولی موسمی تغیرات کی وجہ سے 2010 کے بعد سے سیلابوں کا سامنا رہا ہے، جس میں اب تک ہزاروں افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں مکانوں کی تباہی کے ساتھ ساتھ لاکھوں ایکڑ پر کڑی فصلیں بھی تباہ ہو چکی ہے. اس سال مارچ اور پھر اپریل میں بھی ملک کے شمال مغربی حصے میں شدید بارشوں کے باعث 100 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں. آفات سے نمٹنے کی قومی ادارے نے مانسون کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہی تمام متعلقہ اداروں کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی ہدایت کرتی ہوئے انتظامات مکمل کرنے کا کہا تھا، اور ادارے کے مطابق اس زمن میں تیاریاں مکمل کی جا چکی ہے. ادھر توربلا ڈیم کی قریب توسیعی تعمیراتی منصوبے پر کام کرنے والے 2 چینی انجینئر سمیت 4 افراد اس وقت موت کا شکار ہو گئے جب وہ کام کے لیے بنائے گئے ایک عارضی ڈانچہ گرنے سے اس کے تلے دب گئے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان میں رواں ماہ افغان پناہ گزینوں کی گرفتاریوں میں اضافہ ہوا ہے اور اطلاعات کے مطابق گزشتہ دو ہفتوں میں لگ بھگ 700 افغان مہاجرین کو صوبہ خیبر پختونخوا میں گرفتار کر لیا گیا۔ صوبائی پولیس نے باضابطہ طور پر دو ہفتوں میں 700 افغان پناہ گزینوں کی گرفتاری کی تصدیق تو نہیں کی، البتہ پولیس کے مطابق گزشتہ کچھ ہفتوں میں لگ بھگ 2000 افغان مہاجرین کو تحویل میں لیا گیا، لیکن پولیس کے مطابق تمام غیر اندراج شدہ افغان مہاجرین تھے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یو ایچ سی آر کی ترجمان دنیا اسلم خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے ادارے نے پشاور میں اپنے دفاتر اور پاکستانی حکام سے جو معلومات اکٹھے کی ہیں ان کے مطابق جن افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا ان میں اندراج شدہ افغان پناہ گزین شامل نہیں۔ ایک سرکاری اعلامیہ کے مطابق صوبائی حکومت کی طرف سے افغان سفیر کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ پاکستان میں مقیم اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ افغان سفیر نے اس معاملے پر پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے علاوہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کی تھی۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے ہی پاکستان نے ملک میں مقیم اندراج شدہ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کا فیصلہ کیا۔ ایک سرکاری بیان میں تمام صوبائی حکومتوں اور متعلقہ اداروں سے کہا گیا ہے کہ اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کو ہراساں نہ کیا جائے۔ ادھر پاکستان نے امریکہ کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کو بتایا ہے کہ افغانستان کے ساتھ واقع اس کی سرحد کی نگرانی بڑھانے کے لیے پاکستان کے لیے اس کی سیکیورٹی انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ اعلیٰ وفد اسلام آباد میں ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمودی کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔
امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سربراہ سینیٹر جان مکین کی سربراہی میں وفد نے اتوار کی شام اسلام آباد میں وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز اور دیگر عہدیداروں سے ملاقات کی۔ وفد نے اس سے قبل پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی تھی۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق ملاقات میں پاکستانی سپہ سالار نے پاک افغان سرحد کی مؤثر نگرانی پر زور دیتے ہوئے سرحد کے آر پار غیر قانونی نقل و حرکت روکنے کے اقدام پر تبادلہ خیال کیا۔ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ ایک مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے اور خطے میں امن و سلامتی کی کلید ان دونوں ملکوں کے تعلقات میں ہے۔ سینیٹر جان مکین کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو تمام جہتوں میں مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور خطے میں امن کے حصول کے لیے تعاون کو زیادہ سے زیادہ مربوط بنایا جانا چاہیے۔ امریکی قانون سازوں کا یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب حالیہ مہینوں میں پیش آنے والے بعض واقعات کے باعث پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک بار پھر تناؤ دیکھا جا رہا ہے۔ سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وفود کے تبادلوں اور بات چیت کا سلسلہ جاری رکھنے سے باہمی اختلافات کو کم کر کے ماحول کو سازگار بنانے میں مدد ملتی ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں کسی فوری پیش رفت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔
لیکن بات چیت تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، دورے تو ہوتے رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی دشمنی ہے آپس میں پاکستان کی اور امریکہ کی۔ اختلافات کا کھل کر اظہار بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اختلافات کو کم کیا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ خوشائند ہے، شاید پیش رفت اتنی نہیں ہو رہی جتنی ان کی خواہش ہے۔ دیکھیں اب اس میں مشکلات تو بہت ہیں، اختلافات کافی ہیں، کوئی اختلافات جلدی دور تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ لگ رہا ہے کہ دونوں کی خواہش ہے کہ وہ معاملات کو ٹھیک کریں۔
امریکہ نے حال ہی میں پاکستان کو 8 F-16 لڑاکا طیاروں کی فروخت کے لیے زر اعانت روکنے اور امدادی رقم کو بھی مشروط کرنے جیسے اقدام کیے تھے، اور مئی میں بلوچستان کے علاقے میں امریکی ڈرون طیارے سے افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور کو نشانہ بنایا تھا۔ پاکستان ڈرون حملوں کو اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ان کی بندش کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ ان واقعات کے تناظر میں ملک کے مقتدر حلقوں سے یہ کہہ کر دو طرفہ تعلقات میں تناؤ کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی جنگ میں قریبی اتحادی ہونے کے ناطے اسلام آباد کے ساتھ واشنگٹن کا رویہ مناسب نہیں۔ تاہم حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے تحفظات اور تشویش سے امریکی انتظامیہ کو آگاہ کرتی آ رہی ہے، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کو چین کی طرف سے فوجی ساز و سامان کی پہلی کھیپ موصول ہو گئی جو بیجنگ کی طرف سے کابل کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اربوں ڈالر مالیت کی امداد کا حصہ ہے۔ روس کے ایک مال بردار جہاز پر یہ کھیپ اتوار کو کابل پہنچی، جہاں چین کے سفیر یاو جنگ نے اسے افغان قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمر کے سپورٹ کر دیا۔ بظاہر اس سامان میں لاجسٹک ساز و سامان کے علاوہ فوجی گاڑیوں کے پرزہ جات اسلحہ اور ہتھیار بھی شامل ہیں۔ جنگ نے کہا کہ بیجنگ افغان حکومت اور افغان افغام کے ساتھ باقاعدہ اور معمول کے رابطے رکھنے کا خواہاں ہے، جس میں فوجی تعاون بھی شامل ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے ایک ریسٹوران میں مسلح افراد کے حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی یاد میں ملک گیر سطح پر سوگ منایا جا رہا ہے. ایک سرکاری بیان کے مطابق اتوار اور پیر کو قومی پرچم سرنگو رہے گا. وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے ہفتے کو ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں کہا کہ اسلام امن کا مذہب ہے, آپ اسلام کے نام پر لوگوں کو ہلاک کرنا بند کر دیں. انہوں نے اس بارے میں بھی شبہ کا اظہار کیا ہے کہ حملہور مسلمان تھے. بنگلہ دیش کے اس ریسٹوران میں کارروائی کے دوران 6 حملہور مارے گئے, جبکہ 13 اغوا شدہ افراد کو بازیاب کروا لیا گیا. لیکن یہاں سے حکام کو 20 افراد کی لاشیں بھی ملی جنہیں حملہ آوروں نے تیز دھار آلے کے وار سے ہلاک کر دیا تھا. مرنے والوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل تھے. مرنے والوں میں 9 اطالوی, 7 جاپانی اور 1 امریکی شہری بھی شامل ہیں. ایک معروف مذہبی عالم اور بنگلہ دیش جمعیت علماء کے چیئرمین مولانا فرید الدین مسعود نے کہا کہ مشتبہ مذہبی انتہا پسندوں کی طرف سے معصوم افراد کا قتل ایک بہیمانہ اقدام ہے, اور غیر مسلموں کو قتل کرنا ایک غیر اخلاقی فعل ہے جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. شدت پسند گروپ داعش سے وابستہ مارک نیوز ایجنسی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ حملہ اس کے جنگجوؤں کی کارروائی ہے. بنگلہ دیش کی حکومت کی طرف سے داعش کے بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. حکومت پہلے کہتی آئی ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی دہشت گرد گروپ بنگلہ دیش میں سرگرم نہیں. امریکہ نے کہا ہے کہ ڈھاکہ میں دہشت گردی کی وحشیانہ کارروائی کی مذمت کرنے میں وہ بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ ہے. ایک اخباری بیان میں محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ ہم اس حملے میں قتل ہونے والے 21 یا زیادہ افراد کے لواحقین اور ہلاک اور زخمی ہونے والے قانون کا نفاذ کرنے والے بنگلہ دیشی اہلکاروں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس حملے میں جو لوگ ہلاک ہوئے ان میں ایک امریکی شہری بھی شامل ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ بنگلہ دیش میں تشدد انتہا پسندی کے انسداد کے لیے وزیر اعظم حسینہ کے عزم کی حمایت کرتا ہے. اس سلسلے میں ترجمان نے کہا کہ ہم حکومت بنگلہ دیش سے قریبی رابطے میں ہیں, اور حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی کوششوں کے سلسلے میں ان کو اعانت کی پیشکش بھی کی ہے. بقول ترجمان, دہشت گردی کے انسداد اور پرتشدد انتہا پسندی سے نبردازما ہونے کی مشترکہ کوششوں کے حوالے سے ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. بغداد کے ایک مصروف خرید و فروخت کے مرکز میں ایک خود کش کار بم دھماکے میں کم از کم 82 افراد ہلاک اور 130 سے زائد زخمی ہو گئے. اس سال کے دوران عراق کے دارالحکومت میں ہونے والا یہ ہولناک ترین حملہ ہے. داعش نے کرادہ علاقے میں کیے گئے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ شیعہ افراد کو ہدف بنایا گیا تھا. یہ دھماکہ ایک ایسے وقت پر ہوا جب متعدد افراد روزہ رکھنے کے بعد باہر نکلے. رمضان کے اختتام کے قریب متعدد مسلمان خرید و فروخت کے لیے باہر نکلتے ہیں. پوپ فرانسس نے عراق اور جمعے کے روز ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والے حملوں کا شکار ہونے والوں کے لیے دعا کی. پوپ نے سینٹ پیٹر اسکوائر پر جمع ہزاروں افراد کو بتایا کہ وہ ہدف بننے والوں کے خاندانوں سے قربت محسوس کرتے ہیں, اور انہوں نے وہاں موجود اجتماع سے دعا کرنے کے لیے کہا. امن کے لیے نوبل انعام حاصل کرنے والے بین الاقوامی شہرت یافتہ مصنف علی ویزل 87 سال کی عمر میں نیو یارک میں انتقال کر گئے. وہ 1941 سے 1945 کے درمیان جرمن نازیوں کی طرف سے یہودیوں کے قتل عام یعنی ہولوکاسٹ میں زندہ بچ جانے والوں میں سے شامل تھے. اسرائیل کی یواشم ہولوکاسٹ میموریل نے ہفتے کو ویزل کی وفات کا اعلان کیا, لیکن اس کی مزید تفصیلات جاری نہیں کی. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو نے ویزل کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے برائی اور وحشیانہ پن پر انسان کی فتح کا تاثر قائم کیا تھا. امریکہ کے صدر براک اوباما نے ویزل کو ایک اچھا دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس دور میں اخلاقیات کی بلند آوازوں میں سے ایک تھے. ویزل کو امریکی تمغہ برائے آزادی اور فرانسیسی ایوارڈ لیجن آف آنر گرینڈ کراس سے بھی عطا کیا جا چکا ہے. وہ 1978 میں امریکی صدر جمی کارٹر نے ویزل کو ہولوکاسٹ سے متعلق صدارتی کمیشن کا سربراہ مقرر کیا تھا, اور یہیں سے واشنگٹن میں قائم ہولوکاسٹ میوزیم کی ابتدا ہوئی تھی. امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی ہفتے کے روز ایف بی آئی کے اہلکاروں سے ملاقات ہوئی, جس میں وزیر خارجہ کے عہدے کے دوران ان کی جانب سے ای میل کے نجی سرور کے استعمال کے بارے میں بات چیت ہوئی. یہ بات صدارتی انتخابی مہم کے ترجمان نے بتائی. یہ انٹرویو تقریباً 3.5 گھنٹے تک واشنگٹن میں ایف بی آئی کے صدر دفاتر میں جاری رہا. انتخابی مہم کے ترجمان نک میرل نے ایک ای میل میں ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ سیکرٹری کلنٹن نے ای میل کے انتظام کے بارے میں آج صبح رضاکارانہ طور پر انٹرویو دیا, جس کا تعلق اس دور سے تھا جب وہ وزیر خارجہ تھیں. انہیں خوشی ہے کہ انہیں محکمہ انصاف کی مدد کا موقع ملا تاکہ یہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچے. میرل نے لکھا کہ تفتیشی عمل کی حرمت کے پیش نظر وہ اپنے انٹرویو کے بیان میں مزید بیان نہیں دیں گی۔ اس ملاقات سے پہلے امریکی اٹرنی جنرل لوریٹا لنچ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کلنٹن کے نجی ای میل سرور کے استعمال کے بارے میں محکمہ انصاف کے پیشہ ور ملازمین اور ایجنٹوں کی سفارشات کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ لنچ نے کہا ہے کہ وہ اہلکاروں کی جانب سے پیش کردہ نتائج کو تسلیم کریں گی۔ ادھر امریکہ کے صدر براک اوباما اور ڈیموکریٹک پارٹی کی ممکنہ صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن شارلٹ شمالی کیرولائنا میں منگل کے روز پہلی مرتبہ اکٹھے انتخابی مہم میں شامل ہوں گے۔ شارلٹ کنونشن سینٹر میں منگل کی سہ پہر ایک ریلی میں اوباما اور کلنٹن اس پیش رفت پر بات کریں گے جو انہوں نے مل کر کی، اور امریکہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے کہ متحد ہونے ہی میں امریکہ کی طاقت مضمر ہے۔ ہلری کلنٹن کی انتخابی مہم کی طرف سے یہ بات بتائی گئی۔ صدر اوباما نے گزشتہ ماہ کے آغاز میں کلنٹن کی مہم کی توثیق کر دی تھی اور کہا تھا کہ وہ اپنی سابق وزیر خارجہ کی انتخابی مہم کے لیے تیار ہیں اور ولولے سے بھرپور ہیں، جس کے لیے انہوں نے فائرڈ اپ کا لفظ استعمال کیا۔ یہی لفظ صدر نے 8 سال پہلے اپنی مہم کے لیے بھی استعمال کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے پہلی مرتبہ ان ملکوں کی مذمت کی ہے جو اپنے شہریوں کی انٹرنیٹ تک رسائی کو روکتے ہیں یا پھر اس پر پابندی لاگو کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کونسل نے جمعے کے روز ایک قرارداد کی منظوری دی جس میں ان اقدامات کی مذمت کی گئی جن کا مقصد آن لائن معلومات تک رسائی کو یا تو قصداً روکنا ہے یا اس میں خلل اندازی کرنا ہے۔ قرارداد کے مطابق ایسے اقدامات انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ ملکوں کو تنظیم کی پرائیویسی اور دوسرے انسانی حقوق کی آزادی کا تحفظ قومی جمہوری شفاف اداروں کے ذریعے کرنا چاہیے جو قوانین کے تحت قائم کیے گئے ہوں۔ ادھر ایران میں سینکڑوں صحافیوں کو ایک گمنام ٹیکسٹ موصول ہوا ہے جس میں انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ وہ بیرون ملک مخالف تنظیموں سے رابطے نہ کریں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تقریباً 700 صحافیوں اور بااثر شخصیات کو یہ پیغام جمعے کے روز موصول ہوئے۔ پیغام کے مطابق بیرون ملک مقیم مخالف عوامل کے ساتھ رابطے ایک جرم ہیں جن سے انصاف کے تقاضوں کے مطابق نپٹا جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ پیغام وصول کرنے والوں کے لیے آخری انتباہ ہے۔ ایران نے اپنے شہریوں پر پابندی لاگو کر رکھی ہے کہ وہ وائس آف امریکہ کی فارسی سروس یا بی بی سی کی فارسی سروس جیسی بیرون ملک کسی بھی فارسی سروس سے رابطہ نہیں کریں گے۔ ایران میں حال ہی میں ایسے صحافیوں کو گرفتار کرنے کے واقعات بھی پیش آئے ہیں جن پر غیر ملکی اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کا الزام ہے۔ ایجپٹ ایئر کے ایک جہاز کے 19 مئی کو ہونے والے کریش کی تحقیق کرنے والی ٹیم نے کہا ہے کہ اسے توقع ہے کہ جہاز کی نقصان پہنچنے والی کاک پٹ کے وائس ریکارڈر سے آواز حاصل کر لی جائے گی۔ حکام کو امید ہے کہ اس کے نتیجے میں پرواز M804 کے بحیرہ روم میں کریش کرنے کی وجوہات معلوم ہو سکیں گی۔ یہ جہاز پیرس سے قاہرہ جا رہا تھا۔ جہاز پر سوار تمام کے تمام 67 افراد مارے گئے تھے۔ ایئر بس A320 پرواز کے ڈیٹا ریکارڈر سے پتہ چلتا ہے کہ جہاز کے بیت الخلاء اور بجلی کے دوسرے آلات میں سے دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ حکام نے بتایا کہ آگ سے ہونے والے نقصان اور راک کو جہاز کے اگلے حصے پر دیکھا جا سکتا ہے۔ کاک پٹ میں موجود وائس ریکارڈر جون میں مل گیا تھا جسے مرمت کے لیے پیرس بھیج دیا گیا تھا۔ مصر کی قیادت میں تحقیقاتی ٹیم نے ہفتے کے روز کہا کہ ریکارڈر کے بعض اہم حصے جیسے میموری چپ کو نقصان نہیں پہنچا۔ اور آسٹریلیا میں رائے دہندگان کو اس اطلاع کے لیے مزید کچھ دن انتظار کرنا پڑ سکتا ہے کہ آئندہ حکومت کون تشکیل کرے گا۔ انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ اس کی توجہ ڈاک میں بھیجے ووٹروں پر ہے اور ابتدائی ووٹوں کی گنتی بھی ابھی باقی ہے۔ حتمی نتائج کی توقع ابھی کچھ روز تک نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ دوبارہ گنتی کا عمل منگل کے روز شروع ہوگا۔ آسٹریلیا میں قدامت پسند برسر اقتدار اتحاد اور حزب مخالف کے درمیان سخت مقابلہ ہے اور کسی کے پاس بھی اکثریتی حکومت بنانے کے لیے مطلوبہ نشستیں نہیں۔ 150 ارکان پر مشتمل ایوان میں کم از کم 76 سیٹیں درکار ہیں جو اکثری حکومت بنانے میں مدد دے سکتی ہیں۔ دونوں پارٹیوں کے لیڈر اپنی اپنی جیت کے بارے میں پر امید ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ افغان طالبان کے نئے امیر ملا ہبت اللہ نے گزشتہ روز اپنے پہلے بیان میں کہا کہ جب تک امریکی افواج کا مکمل انخلا مکمل نہیں ہو جاتا وہ مزاحمت جاری رکھیں گے۔ ان کے اس بیان کے پس منظر میں طالبان رہنما کی شخصیت اور ان کی حکمت عملی کا عکس کیا بنتا ہے؟ کیا وہ اپنے پیشروں کے نقش قدم پر چلیں گے یا کوئی نئی راہ نکالنا چاہیں گے؟ پروگرام جہاں رنگ میں اسد حسن نے تجزیہ کاروں سے اس بارے میں بات چیت کی ہے۔ تجزیہ کاروں میں شامل تھے سرور احمد زئی جو کہ امریکہ میں مقیم ہیں اور خان جو کہ صحافی ہیں۔ اس کے علاوہ کامران بخاری اس پروگرام میں شامل تھے۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔
ملا ہبت اللہ جو ہیں وہ ان کے پاس کچھ اپرچونٹیز ہیں اور کچھ تھریٹس ہیں۔ تھریٹ یہ ہے کہ وہ انہوں نے ابھی ابھی جو ہے اپنا قیادت سنبھالی ہے اختر منصور کے جو ہے ہلاکت کے بعد، تو ان کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا، उनके बारे में ये वो एक उनके पास जो है वो मिलिट्री महारत नहीं है, वो एक जो है पॉलिटिकल रिलीजियस मजहबी जो है उनका एक क्या नाम है, तो उस वजह से उनको अपने आप को मुस्तहकम करना है पूरी तंजीम के अंदर कि भाई मैं जो हूँ इस क्यादत का हकदार हूँ, तो उस वजह से उनको कुछ सियासी बयान देने हैं, कुछ मिलिट्री जो है कार्रवाइयां करनी है, तो एक 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 तरह से यूं कहिए कि उनको एक मिक्स्ड सिग्नल्स देने हैं। जहां तक ईद के मैसेज का सवाल है, मुझे जिस बात ने अट्रैक्ट किया है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि हम पावर को मोनोपोलाइज नहीं करना चाहते, और जब तक जो है ये जो गैर मुल्की फौजें नहीं चली जाती तो बातचीत नहीं हो सकती। ये बेसिकली मुल्ला उमर की लाइन है और मुल्ला अख्तर मंसूर की लाइन है जो अपना हमने माजी में देखा ईद के पैगाम के जब आए, तो अब उसमें मुझे जो लग रहा है वो ये है कि देखें इस वक्त जो मैदानी जो बैटल स्पेस है, बैटल स्पेस में उनको जो है वो परसीव कर रहे हैं कि उनको सबकत है, तो उस वजह से वो थोड़ा सा हार्ड लाइन पोजीशन अख्तियार कर रहे हैं।
सरवर साहब, आपका एनालिसिस क्या है? वाकईतन क्या मुल्ला उमर की लेगेसी और मुल्ला अख्तर मंसूर की लेगेसी लेके आगे चल रहे हैं मुल्ला हैबतुल्ला? आज उनके पहले बयान के बाद उनका किस तरह का तशख्खुस आपके सामने आया है?
जो भी तालिबान का लीडर आता है मेरे ख्याल में उनकी पॉलिसी में कोई फर्क नहीं आता। जो फर्क आता है मेरे ख्याल में वो ये कि जो रीजनल पावर्स है और जो तालिबान की फाइनेंशियल असिस्टेंस जहाँ से आ रहा है, तो मेरे ख्याल में उनको कन्विंस कर सकते हैं, उनकी पॉलिसी चेंज हो सकते हैं। तो ये एक इस तरह फिगर है मुल्ला हैबतुल्ला के, अभी तक कोई पॉलिटिकल राइवलरी तालिबान के दरमियान किसी के साथ नहीं है। इवन जो ब्रेक अवे ग्रुप है तालिबान का, मुल्ला उमर का जो ग्रुप है उसके साथ भी उसका बहुत अच्छे ताल्लुक है। तो एक मॉडरेट फिगर था, मेरे ख्याल में ईद का जो पैगाम है इसमें तो जरूर कुछ ना कुछ उसको बोलना था, लेकिन मुल्ला हैबतुल्ला मेरे ख्याल में फिर भी मॉडरेट है बहुत ज्यादा मुल्ला मंसूर के साथ, अगर हम उसको कंपेयर करें या मुल्ला उमर के साथ कंपेयर करें, काफी मॉडरेट आदमी है। लेकिन मेरे ख्याल में तालिबान की पॉलिसी जो है उनके हाथ में वो नहीं है, जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो मेरे ख्याल में रीजनल पावर के साथ है।
ताहिर खान साहब सीनियर साफी तजयकार इस वक्त पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्ला हैबतुल्ला क्या उसी तरह की एक हैबत क्रिएट करना उनका मकसद है अपने इस बयान से, या वाकईतन वो कोई एक मुख्तलिफ पर्सनैलिटी हैं जो जिनकी परतें बाद में मुख्तलिफ अंदाज में खुल के सामने आ सकती हैं?
मेरी नज़र में बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मुख्तलिफ शख्सियत है कि उनके बयान में जो ईद का मैसेज है उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं है मुल्ला उमर के बयान से, या जो अख्तर मंसूर का एक बयान ईद पे या शायद दो बयान आए थे तो उसमें कोई ज्यादा वो तब्दीली नहीं है। इस वजह से पॉलिसी तालिबान की वही रहेगी, क्योंकि जो शूरा है शूरा वही है, बहुत थोड़ी सी शूरा में लोग नए लिए हैं, शुमार के पहले शुमार के लोग नहीं होते थे, लेकिन सोच मेंटेलिटी फिक्र पॉलिसियां उसमें मेरे ख्याल में तब्दील नहीं आई। और ये बात भी अहम है कि मौलवी हैबतुल्ला ये वो जो तालिबान में जो सोच पैदा हुआ था कि मुल्ला उमर बहुत ज्यादा एक मारूफ और लोगों को मतलूब शख्सियत होते थे, इसी तरह अख्तर मंसूर भी किसी लिहाज से बाद में हो गए थे, तो इस वजह से ज्यादा अब जो तालिबान की तहरीक को चलाया जा रहा है वो मौलवी हैबतुल्ला एक सिंबॉलिक मेरी नज़र में एक लीडर है। बाकी इख्तियार है सिराजुद्दीन हकानी के पास और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब जो दोनों नायब उमरा है तालिबान तहरीक के, इख्तियार उनके पास है, वो सियासी भी है। वो अगर अभी जो एक दो महीने पहले तालिबान ने खुद सिराजुद्दीन हकानी का जो बयान मीडिया को भेजा था उसकी आवाज में, तो वो मतलब है कि हैरानी की बात तो ये होती है ना कि अमीर की मौजूदगी में नायब अमीर का या नायब सदर का बयान कैसे तालिबान उसको अहमियत देते हैं कि अमीर को छोड़ करके नायब अमीर, तो इस ये एक मैसेज था कि इख्तियार और निगरानी और मामलात को चलाना जो है वो ना। लेकिन मौलवी हैबतुल्ला का तालिबान को थोड़ा इसलिए फायदा हुआ है कि जो मसलन मैं आपको हम बात ये बताऊं कि मुल्ला अख्तर मंसूर के यानी हलाकत तक उसका जो तालिबान के करीब उलमा का एक शूरा है उन्होंने मौलवी हैबतुल्ला के साथ बैत की है, लेकिन उन्होंने अख्तर मंसूर के साथ बैत बिल्कुल नहीं की थी।
برطانیہ کی جانب سے عالمگیریت سے منسلک خدشات پر یورپی یونین سے اخراج کے حق میں ووٹنگ کے چند ہی دنوں کے بعد صدارتی انتخابی مہم کے بڑھتے ہوئے بحث مباحثوں کے دوران امریکی ووٹروں کے اندر بھی اسی جیسے جذبات ابھر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ آرو پانڈا نے یہ جاننے کے لیے فلاڈیلفیا کا سفر کیا، جو کسی زمانے میں امریکہ میں مصنوعات کا ایک بڑا مرکز تھا، کہ وہاں کے شہریوں کے خیال میں عالمی معیشت میں امریکہ کو کتنا بڑا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے سنیے۔
ایک وقت تھا کہ فلاڈیلفیا کے شمال مشرق میں واقع اس فیکٹری کے باہر کی فضا بسکٹوں کی خوشبو سے رچی بسی ہوا کرتی تھی، لیکن وہ خوشبو ان 350 کارکنوں کے ساتھ جو کئی عشروں تک اوریوز برانڈ کے بسکٹ بناتے رہے تھے پچھلے سال اس وقت منظر نامے سے غائب ہو گئی جب بسکٹ تیار کرنے والی ایک بڑی کمپنی مونڈلیز نے اپنی پیداواری سرگرمیاں کسی اور جگہ منتقل کر دیں۔ اس سڑک کی دوسری جانب واقع ملاوئی آٹو سیلز اینڈ سروس کے مالک آرٹ ملوئی اپنے ان دوستوں کو یاد کرتے ہیں جن کے روزگار اور ملازمتیں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
We see so many people unemployed, so many older people too in their 50s that have lost their job, they're in their third or fourth job where our parents would have it for life.
ہمیں بہت سے بے روزگار لوگ نظر آتے ہیں، بہت سے بڑی عمروں کے ایسے لوگ بھی ہیں جو 50 کے پیٹھے میں ہیں اور ان کی نوکریاں چلی گئیں، اب وہاں وہ اپنی تیسری یا چوتھی نوکری کر رہے ہیں، جہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارے والدین اپنی پوری زندگی رہے ہوں گے اور وہ پینشن لے رہے ہوں گے اور وہ سوشل سیکیورٹی لے رہے ہوں گے۔ ہمارے لیے ایسی کسی چیز کی ضمانت نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے ملوئی آٹو سیلز اینڈ سروس کے مالک آرٹ ملوئی کے۔ امریکی ریاست پنسلوینیا کے سب سے بڑے شہر فلاڈیلفیا میں موٹر گاڑیوں کی مرمت کے مراکز چلانے والے ملوئی کہتے ہیں کہ بڑھتے ہوئے ٹیکسوں اور ضابطوں کی فیسوں کے پیش نظر وہ امکانی طور پر اپنے ذاتی کاروبار کو مستحکم بنانے کی کوشش کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو چھوٹے کاروباروں کی زیادہ مدد کرنی چاہیے اور اسے مونڈلیز جیسی امریکی کمپنیوں کو اپنی کاروباری سرگرمیاں میکسیکو جیسے ملک میں منتقل کرنے سے روکنا چاہیے۔ ان کے الفاظ،
نافتا has allowed avenues for companies such as Mondelez to leave this country easily and all the people that are promised jobs were scattered for a short time but I understand that
وہ کہہ رہے ہیں کہ نافٹا نے مونڈلیز جیسی کمپنیوں کو ایسے راستے چننے کی اجازت دے دی ہے کہ وہ آسانی سے اس ملک کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جن سے روزگار کے وعدے کیے گئے تھے محدود وقت کے لیے ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ شکاگو وغیرہ میں ان کے دوسرے کارخانے بند ہو رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر ملوئی کے۔ فلاڈیلفیا سے محض 20 میل جنوب میں دریائے ڈیلاویر کے ساتھ کا منظر کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا، جہاں بدھ کی ایک مصروف صبح کے وقت ٹرک ڈرائیورز کنٹینرز میں بند سامان لاد رہے تھے۔ فیکٹریوں اور باربرداری کے بحری جہازوں کے سرگرمیوں کی گہما گہمی کے ماحول میں فرینکس ریسٹورنٹ سن 1910 سے ٹرک ڈرائیوروں اور فلاڈیلفیا کی گودی پر کام کرنے والے کارکنوں کو ناشتہ اور دوپہر کا کھانا فراہم کر رہا ہے۔ ہوٹل کے مالک جو ٹروکینو، جن کے والد نے یہ جگہ 1966 میں خریدی تھی، کہتے ہیں کہ کئی برسوں سے معیشت کے ساتھ کاروبار ابھر اور ڈوب چکے ہیں، لیکن ان کا کام ابھی تک ٹھیک جا رہا ہے۔ ان کے الفاظ،
If I give a good product and I implement business on time every day and I'm here the hours I say I'm
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنے صارفین کو کوئی اچھی چیز دوں گا اور میں ہر روز اپنا کاروبار وقت پر کھولوں گا اور اس وقت میں وہاں پر موجود ہوں گا جس کے متعلق میرا کہنا ہے کہ میں وہاں ہوں گا، تو لوگ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اور اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ لوگ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں تو وہ بار بار آنے والے گاہک بن جائیں گے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر جو ٹروکینو کے۔ ایک صارف کیوین کنڈلا کا کہنا ہے کہ سن 2008 کی کساد بازاری کے دوران سمندری ٹھیکوں سے متعلق ان کی کمپنی کے تقریباً تمام ملازموں کو فارغ کرنا پڑا تھا۔ ان کی کمپنی کامرس کنسٹرکشن کی حالت اب دوبارہ بہتر ہو گئی ہے۔ یورپی یونین سے برطانیہ کے اخراج کے فیصلے اور عالمگیریت کا ذکر کرتے ہوئے مسٹر کنڈلا کا کہنا تھا کہ امریکہ تنہا چلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ وہ کہتے ہیں،
I don't believe the US should isolate itself. It's a global economy. It's a global world. My son lives overseas.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ امریکہ کو خود کو تنہا کرنا چاہیے، یہ ایک عالمی معیشت ہے، یہ عالمگیریت پر مبنی دنیا ہے، میرا بیٹا سمندر پار رہتا ہے اور میں سمندر پار جنوب مشرقی ایشیا کا سفر کرتا ہوں اور میں تقریباً 2 ہفتوں میں وہاں جاتا ہوں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر کنڈلا کے۔ جیسے جیسے امریکی ووٹرز نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کی جانب بڑھیں گے، تجارت اور عالمی معیشت میں امریکہ کے کردار پر بحث میں امکانی طور پر اضافہ ہوگا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں شدید بارشوں سے پیدا ہونے والی طغیانی میں بہ جانے والے درجنوں افراد میں متعدد کی لاشیں برآمد کر لی گئیں۔ ہفتے کو دیر گئے ارسون کے علاقے میں موسلادھار بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی اور اس زیر ریلے کی زد میں ایک مسجد بھی آئی جہاں لوگ نماز تراویح ادا کر رہے تھے۔ سیلابی ریلے سے درجنوں مکانوں کو بھی نقصان پہنچا اور حکام کے مطابق علاقے میں امدادی سرگرمیاں شروع کر کے متاثرہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ بہ جانے والے افراد کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ چترال کے ڈپٹی کمشنر اسامہ وڑائچ نے ایک بیان میں بتایا کہ اتوار کی دوپہر تک سیلابی ریلے کے باعث لاپتہ ہونے والوں کی تعداد 41 تک پہنچ گئی۔ ان کے بقول 37 مکانات مکمل طور پر جبکہ 48 جزوی طور پر تباہ ہوئے۔ سیلاب کی زد میں سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی بھی آئی ہے اور شائع شدہ اطلاعات کے مطابق اس میں 8 اہلکار لاپتہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں رواں ماہ افغان پناہ گزینوں کی گرفتاریوں میں اضافہ ہوا ہے اور اطلاعات کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران لگ بھگ 700 افغان مہاجرین کو صوبہ خیبر پختونخوا میں گرفتار کر لیا گیا۔ صوبائی پولیس نے باضابطہ طور پر 2 ہفتوں میں 700 افغان پناہ گزینوں کی گرفتاری کی تصدیق تو نہیں کی، البتہ پولیس کے مطابق گزشتہ کچھ ہفتوں میں لگ بھگ 2000 افغان مہاجرین کو تحویل میں لیا گیا، لیکن پولیس کے مطابق یہ تمام کے تمام غیر اندراج شدہ افغان مہاجرین تھے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ پناہ گزین یو ایچ سی آر کی ترجمان دنیا اسلم خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے ادارے نے پشاور میں اپنے دفاتر اور پاکستانی حکام سے جو معلومات اکٹھی کی، ان کے مطابق جن افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا ان میں اندراج شدہ افغان پناہ گزین شامل نہیں۔ ایک سرکاری اعلامیہ کے مطابق صوبائی حکومت کی طرف سے افغان سفیر کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ پاکستان میں مقیم اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ افغان سفیر نے اس معاملے پر پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے علاوہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کی۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے پاکستان نے ملک میں مقیم اندراج شدہ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک سرکاری بیان میں تمام صوبائی حکومتوں اور متعلقہ اداروں سے کہا گیا ہے کہ اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کو ہراساں نہ کیا جائے۔ ادھر امریکہ کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان پہنچا ہے اور پاکستان نے بتایا ہے کہ امریکہ کے ساتھ واقع اس کی سرحد کی نگرانی بڑھانے کے لیے اس کی پاکستان کی سیکیورٹی کے اقدامات انتہائی اہم ہیں۔ افغانستان کو چین کی طرف سے فوجی ساز و سامان کی پہلی کھیپ موصول ہوئی ہے جو بیجنگ کی طرف سے کابل کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اربوں ڈالر مالیت کی امداد کا حصہ ہے۔ روس کے ایک مال بردار جہاز پر یہ کھیپ اتوار کو کابل پہنچی جہاں چین کے سفیر یاو جنگ نے اسے افغان قومی سلامتی کے مشیر حنیف آتمار کے سپورٹ کر دیا۔ بظاہر اس سامان میں لاجسٹک ساز و سامان کے علاوہ فوجی گاڑیوں کے پرزہ جات اسلحہ اور ہتھیار بھی شامل ہیں۔ جنگ نے کہا کہ بیجنگ افغان حکومت اور افغان عوام کے ساتھ باقاعدہ اور معمول کے رابطے رکھنے کا خواہاں ہے جس میں فوجی تعاون بھی شامل ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے ایک ریستوران میں مسلح افراد کے حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی یاد میں ملک گیر سطح پر سوگ منایا جا رہا ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق اتوار اور پیر کے روز قومی پرچم سر نگوں رہے گا۔ ڈھاکہ کے ایک معروف علاقے میں واقع ریسٹوران حملے کے دوران جرغمال بنائے گئے افراد میں سے 20 ہلاک ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے ہفتے کو ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں کہا کہ اسلام امن کا مذہب ہے، آپ اسلام کے نام پر لوگوں کو قتل کرنا بند کریں۔ انہوں نے اس بارے میں بھی شبہ کا اظہار کیا کہ حملہور مسلمان تھے۔ اس کارروائی میں 6 حملہور بھی مارے گئے جبکہ 13 مغویوں کو بازیاب کروا لیا گیا، لیکن یہاں سے حکام کو 20 افراد کی لاشیں بھی ملی جنہیں حملہوروں نے تیز دھار آلے سے ہلاک کیا تھا. ہلاک ہونے والوں میں دو پولیس اہلکار بھی شامل تھے. ان میں 9 اطالوی، 7 جاپانی اور 1 امریکی شہری بھی ہے. ایک معروف مذہبی عالم اور بنگلہ دیش جمعیت علماء کے چیئرمین مولانا فرید الدین مسعود نے کہا کہ مشتبہ مذہبی انتہا پسندوں کی طرف سے معصوم افراد کا قتل ایک بہیمانہ اقدام ہے اور غیر مسلمانوں کو قتل کرنا ایک غیر اخلاقی فعل ہے جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. شدت پسند گروپ داعش سے وابستہ اماک نیوز ایجنسی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ حملہ اس کے جنگجوؤں کی کارروائی ہے. بنگلہ دیش کی حکومت کی طرف سے داعش کے بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. حکومت پہلے کہتی آئی ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی دہشت گرد گروپ بنگلہ دیش میں سرگرم نہیں. اور امریکہ نے کہا ہے کہ ڈھاکہ میں دہشت گردی کی وحشیانہ کارروائی کی مذمت کرنے میں وہ بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ ہے. ایک اخباری بیان میں محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ ہم اس حملے میں قتل ہونے والے 21 یا زیادہ افراد کے لواحقین اور ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے قانون کا نفاذ کرنے والے بنگلہ دیشی اہلکاروں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی رکھتے ہیں. ترجمان نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ اس بے حس حملے میں جو لوگ ہلاک ہوئے ان میں 1 امریکی شہری بھی شامل ہے. جان کربی نے کہا کہ دہشت گردی کے انسداد اور پرتشدد انتہا پسندی سے نبرداز ماں ہونے کی مشترکہ کوششوں کے حوالے سے ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. بغداد کے ایک مصروف خرید و فروخت کے مرکز میں ایک خودکش کار بم دھماکے میں کم از کم 82 افراد ہلاک اور 130 سے زائد زخمی ہو گئے. اس سال کے دوران عراق کے دارالحکومت میں ہونے والا یہ ہولناک ترین حملہ ہے. داعش نے کرارا علاقے میں کیے گئے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ شیعہ افراد کو ہدف بنایا گیا تھا. یہ دھماکہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب متعدد افراد روزہ رکھنے کے بعد باہر نکلے. رمضان کے اختتام کے قریب متعدد مسلمان خرید و فروخت کے لیے نکلتے ہیں. پوپ فرانسس نے عراق اور جمعے کے روز ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والے حملوں کا شکار ہونے والوں کے لیے دعا کی ہے. پوپ نے سینٹ پیٹر اسکوائر پر جمع ہزاروں افراد کو بتایا کہ وہ ہدف بننے والوں کے خاندانوں سے قربت محسوس کرتے ہیں اور انہوں نے وہاں موجود اجتماع سے دعا کرانے کو کہا. امن کے لیے نوبل انعام حاصل کرنے والے بین الاقوامی شہرت یافتہ مصنف ایلی ویزل 87 سال کی عمر میں نیو یارک میں انتقال کر گئے. وہ 1941 سے 1945 کے درمیان جرمن نازیوں کی طرف سے یہودیوں کے قتل عام ہولوکاسٹ میں سے زندہ بچ جانے والوں میں شامل تھے. اسرائیل کی یاواشم ہولوکاسٹ میموریل نے ہفتے کو ویزل کی وفات کا اعلان کیا لیکن اس کی مزید تفصیلات جاری نہیں کیں. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو نے ویزل کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے برائی اور وحشیانہ پن پر انسان کی فتح کا تاثر قائم رکھا. امریکہ کے صدر براک اوباما نے ویزل کو ایک اچھا دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس دور میں اخلاقیات کی بلند آوازوں میں سے ایک تھے. رومانیا میں پیدا ہونے والے ایلی ویزل کو ان کے خاندان کے ہمراہ 1944 میں بدنام زمانہ آشویتس کیمپ منتقل کر دیا گیا تھا. ان کے والدین کو اور بہن کو نازیوں کے وحشیانہ مظالم سے موت کا شکار ہوئے لیکن وہ اس سے بچ نکلنے اور پھر باحیثیت صحافی اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا. انہیں جنگ، عدم مساوات اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف ہولوکاسٹ کی یاد کو زندہ رکھنے پر 1986 میں امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا. ویزل کو امریکی تمغہ برائے آزادی اور فرانسیسی ایوارڈ آف آنر گرینڈ کراس سے بھی عطا کیا گیا. 1978 میں امریکی صدر جمی کارٹر نے ویزل کو ہولوکاسٹ سے متعلق صدارتی کمیشن کا سربراہ مقرر کیا اور وہیں سے واشنگٹن میں قائم ہولوکاسٹ میوزیم کی بنیاد پڑی. امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کے ہفتے کے روز ایف بی آئی کے اہلکاروں سے ملاقات ہوئی جس میں وزیر خارجہ کے عہدے کے دوران ان کی جانب سے ای میل کے نجی سرور کے استعمال کے بارے میں بات چیت ہوئی. یہ بات صدارتی انتخابی مہم کے ترجمان نے بتائی ہے. یہ انٹرویو تقریباً 3.5 گھنٹے تک واشنگٹن میں ایف بی آئی کے صدر دفتر میں جاری رہا. انتخابی مہم کی ترجمان نک میرل نے ایک ای میل میں ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ سیکرٹری کلنٹن نے ای میل کے انتظام کے بارے میں آج صبح رضاکارانہ طور پر انٹرویو دیا جس کا تعلق اس دور سے تھا جب وہ وزیر خارجہ تھیں. انہیں خوشی ہے کہ انہیں محکمہ انصاف کی مدد سے یہ موقع ملا ہے تاکہ یہ معاملہ اپنے انجام تک پہنچے. میرل نے لکھا ہے کہ تفتیشی عمل کی حرمت کے پیش نظر وہ اپنے انٹرویو کے بارے میں مزید بیان نہیں دیں گی. اس ملاقات سے قبل امریکی اٹرنی جنرل لوریٹا لنچ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کلنٹن کے نجی میل سرور کے استعمال کے بارے میں محکمہ انصاف کے پیشہ وارانہ ملازمین اور ایجنٹوں کی سفارشات کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. لنچ نے کہا ہے کہ وہ اہلکاروں کی جانب سے پیش کردہ نتائج کو تسلیم کریں گی. امریکہ کے صدر براک اوباما اور ڈیموکریٹ پارٹی کی ممکنہ صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن شارلٹ شمالی کیرولائنا میں منگل کے روز پہلی مرتبہ اکٹھے انتخابی مہم میں شامل ہوں گے۔ شارلٹ کنونشن سینٹر میں منگل کی سہپہر ایک ریلی میں اوباما اور کلنٹن اس پیش رفت پر بات کریں گے جو انہوں نے مل کر کی، اور امریکہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ متحد ہونے ہی میں امریکہ کی طاقت مضمر ہے۔ ہلری کلنٹن کی انتخابی مہم کی طرف سے یہ بات بتائی گئی ہے۔ صدر اوباما نے گزشتہ ماہ کے آغاز میں کلنٹن کی مہم کی توثیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنی سابق وزیر خارجہ کی انتخابی مہم کے لیے تیار اور ولولے سے بھرپور ہیں، جس کے لیے انہوں نے فائرڈ اپ کا لفظ استعمال کیا۔ یہی لفظ صدر نے 8 سال پہلے اپنی مہم کے لیے بھی استعمال کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے بتایا ہے کہ پناہ کے متلاشی 15,500 افراد یونان میں رجسٹریشن سے قبل کے عمل سے گزرے ہیں۔ یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ یہ لوگ یونان میں یا یورپی یونین کے دوسرے ملکوں میں جہاں ان کو دوبارہ آبادکاری کی اسکیم کے تحت بھیجا جا سکتا ہے مستقبل میں پناہ کے وعدے کے قابل ہوں گے۔ جنیبا میں یو این ایچ سی آر کے ہیڈ کوارٹر سے لیزا شلائن کی رپورٹ، قمر عباس جعفری سے سنیے۔
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ پری رجسٹریشن کا یہ عمل صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جنوری 2015 اور 20 مارچ 2016 کے درمیانی عرصے میں یونان میں داخل ہوئے۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب یورپی یونین اور ترکی نے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کا مقصد ترکی سے یورپی یونین کے لیے بے ضابطہ نقل وطن کو روکنا تھا۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان ولیم اسپنڈلر کہتے ہیں کہ یونان میں موجود تخمیناً 49,000 لوگوں میں سے 15,500 سے زیادہ لوگوں کا پری رجسٹریشن ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو پناہ کے متلاشی لوگوں کا کارڈ مل گیا ہے جو 1 سال کے لیے ہوگا، اس سے وہ یونان میں قانونی طور پر رہ سکیں گے اور بنیادی سہولیات اور خدمات تک ان کو رسائی حاصل ہوگی۔ ان کے الفاظ،
The exercise will help to identify those eligible for family reunification or relocation to another EU country. It will also identify persons with specific needs.
اس عمل سے ان لوگوں کی شناخت میں مدد ملے گی جو اپنے بقیہ خاندان سے مل بیٹھنے یا کسی دوسرے یورپی یونین کے ملک میں دوبارہ آبادکاری کے اہل ہوں گے۔ اس سے ان لوگوں کی بھی شناخت ہو سکے گی جن کی مخصوص نوعیت کی ضروریات ہوں، تاکہ ان کو مناسب تنظیموں کے سپرد کیا جا سکے اور وہ مدد اور تعاون حاصل کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یورپی یونین کے 24 ملکوں نے پناہ کے متلاشی لوگوں کے لیے صرف 8,090 جگہیں فراہم کی ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
It's crucial that more countries come forward with places because otherwise the danger is that the people will continue to be stuck there. We are talking about relatively small numbers of people. And
یہ بات اہم ہے کہ مزید ممالک آگے آئیں اور جگہیں فراہم کریں، ورنہ بصورت دیگر خطرہ یہ ہے کہ لوگ وہیں پھنسے رہیں گے۔ ہم نسبتاً کم تعداد میں لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اور ہم یورپی یونین کی بات کر رہے ہیں جس کی مجموعی آبادی 500 ملین سے زیادہ لوگوں پر مشتمل ہے۔ اسپنلر کہتے ہیں کہ پری رجسٹر لوگوں میں کوئی 680 الگ ہو جانے والے بچے وغیرہ بھی شامل ہیں جن کو خصوصی تحفظ کی ضرورت ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے پہلی مرتبہ ان ملکوں کی مذمت کی ہے جو اپنے شہریوں کی انٹرنیٹ تک رسائی کو روکنے یا پھر اس پر پابندی لاگو کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کونسل نے جمعے کے روز ایک قرارداد کی منظوری دی جس میں ان اقدامات کی مذمت کی گئی جن کا مقصد آن لائن معلومات تک رسائی کو یا تو قصداً روکنا ہے یا اس میں خلل اندازی کرنا ہے۔ قرارداد کے مطابق ایسے اقدامات انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایران میں سینکڑوں صحافیوں کو ایک گمنام ٹیکس موصول ہوا ہے جن میں انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ وہ بیرون ملک مخالف تنظیموں سے رابطے نہ کریں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تقریباً 700 صحافیوں اور 62 شخصیات کو یہ پیغام جمعے کے روز موصول ہوا۔ پیغام کے مطابق بیرون ملک مقیم مخالف عوامل کے ساتھ رابطے ایک جرم ہے، جنسی انصاف کے تقاضوں کے تحت نمٹا جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ پیغام وصول کرنے والوں کے لیے آخری انتباہ ہے۔ ایجپٹ ایئر کے ایک جہاز کے 19 مئی کو ہونے والے کریش کی تحقیق کرنے والی ٹیم نے کہا ہے کہ اسے توقع ہے کہ جہاز کی نقصان پہنچنے والی کاک پٹ کے وائس ریکارڈر سے آواز حاصل کر لی جائے گی۔ حکام کو امید ہے کہ اس کے نتیجے میں پرواز M804 کے بحیرہ روم میں کریش کرنے کی وجوہات معلوم ہو سکیں گی۔ یہ جہاز پہر سے قاہرہ جا رہا تھا۔ جہاز پر سوار تمام کے تمام 67 افراد مارے گئے تھے۔ آسٹریلیا میں رائے دہندگان کو اس اطلاع کے لیے مزید کچھ دن انتظار کرنا پڑ سکتا ہے کہ آئندہ حکومت کی تشکیل کون کرے گا، کیونکہ ڈاک سے بھیجے جانے والے ووٹوں کی گنتی ابھی باقی ہے۔ آسٹریلیا میں قدامت پسند برسر اقتدار اتحاد اور حزب مخالف کے درمیان سخت مقابلہ ہیں۔ دونوں پارٹیوں کے لیڈر اپنی اپنی جیت کے بارے میں پر امید ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور آئیے اب کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنوائیں۔ کیسر نظامی سری نگر کے ایک معروف اور مقبول فنکار ہیں جو غزلوں اور نعتوں کے ساتھ صوفی میوزک میں بھی مہارت رکھتے ہیں. شہناز عزیز نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
یہ دہر میں جو اجالا دکھائی دیتا ہے میرے حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے, یہ دہر میں جو تجلی رخ زیبا رحمت عالم خدا کے نور کا دریا دکھائی دے دیتا ہے, یہ دہر میں جو اجالا دکھائی دیتا ہے میرے حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے.
بیعت ہوں میں اپنے والد سے, اور سلسلہ ہمارا چشتیہ نظامیہ ہے, تو ان کی وساطت سے, ان کے وسیلے سے میں بھی اپنے آپ کو بیعت کی نسبت سے میں اپنے آپ کو نظامی کہلاتا ہوں.
اچھا, اور آپ کے والد صاحب, ان کا بھی تعلق کچھ شاعری سے یا کسی اور فن سے تھا؟
جی ہاں, وہ ایسے تو صوفی بزرگ تھے لیکن براڈ کاسٹر بھی رہے ہیں یہاں پہ ہمارے سری نگر اسٹیشن سے, ریڈیو کشمیر سری نگر سے, وہ ایک بہت مشہور براڈ کاسٹر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فن ادب سے بھی ان کا تعلق رہا ہے, سنگیت سے بھی تعلق رہا ہے, تو اس اعتبار سے یہ چیزیں میرے مطلب خون میں ہیں, تو یہ چلی آ رہی ہے.
اچھا, تو کچھ کلام اگر والد صاحب کا آپ تھوڑا سا میں سنائیں.
جی ہاں بالکل, ان کی ایک ہندی رچنا ہے حضور غریب نواز کی شان میں انہوں نے لکھی ہے, یہ اس کا مکڑا ہے. سیاں بسے اجمیر مرے, سیاں بسے اجمیر بیٹو سوریہ میں تارے جگت کے پرمیشور ہے اپنے بھگت کے, لاگی لگن جو ان کے در کی کتا بنے ہے شیر سیاں بسے اجمیر.
بہت خوب, بہت خوبصورت. ظاہر کشمیر میں موسیقی جو ہے ایک بڑا قدیم فن ہے, بڑی محبت کی جاتی ہے موسیقی سے. آپ کا تعلق ایک دیندار گھرانے سے بھی ہے, لیکن کیا آپ نے جب گلوکاری شروع کی, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف خاندان ہی مخالف ہوتے ہیں, خاندان میں مخالفت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ تو لڑکا بگڑ گیا, اور خاص طور پہ ایسا لڑکا جو پہلے میڈیکل پڑھ رہا ہو, ڈاکٹر بننے جا رہا ہو, تو جو کہ قیصر نظامی تھے, تو کیا ریئیکشن تھا خاندان میں, کیا سلسلہ رہا؟
پہلے تو ایسا تھا کہ جیسے ماں باپ کا خواب ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے, ایک افسر بنے, وہ کرے, یہ کرے, ایسا کچھ تھا میرے والد صاحب کے ساتھ, کیونکہ وہ صوفی خیال کے تھے, اس سے زیادہ وہ اس چیز کی اور نہیں تھے, اللہ کی رضا پہ وہ مطلب اس پہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ نے جو میرے قسمت, جو میری قسمت میں جو جہاں پہ لکھی ہو وہاں سے تو ملنا ہی ملنی ہے. تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو مجھے ڈاکٹر بنا سکتے ہیں, لیکن پتہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ سے کتنی جانے جائیں گی, کیونکہ میں فورن ڈاکٹر تو ہوں نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, میں نے کہا کہ میں موسیقی سے میں دلچسپی رکھتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اس سے دلچسپی رکھتے ہیں, یہ کیری آن آپ چلتے رہو, دیکھتے ہیں اللہ رضا کہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
تو قیصر صاحب آپ کو ایک اور بھی جو ہے خصوصیت آپ کو حاصل وہ یہ ہے کہ آپ بہت اچھے کمپوزر بھی ہیں, تو جتنا بھی آپ کا کلام ہے آپ خود کمپوز کرتے ہیں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے؟
اللہ کا کرم ہے, جتنا ابھی تک ہوا ہے کچھ کمپوزر ہمارے یہاں بہت سینئر رہے ہیں, کچھ کا انتقال ہوا ہے کچھ ابھی ہیں, لیکن اللہ کا کرم ہے ابھی تک میں تھوڑا سا خود ہی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ کیا کیا ہوتا ہے, کوشش کرتا ہوں کمپوز کرنے کی.
امریکہ میں بھی رمضان کا مہینہ پورے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. ریاست ورجینیا کے علاقے فیئرفیکس میں شرلی گیٹ مسجد کے نام سے مشہور اسلامک سینٹر آف ناردرن ورجینیا میں رمضان کے دوران روزے داروں کو افطار مہیا کیا جاتا ہے. محمد فاروق اس مسجد کے صدر ہیں اور کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہمیں نیکی کرنے اور اکٹھے مل بیٹھنے کی ترغیب دیتا ہے.
یہ کمیونٹی جو ہے زیادہ تر پاکستانی کمیونٹی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سومالین, عربک, افغانی اور بنگلہ دیشی پیپل بھی جو لوگ ہیں ان کی کمیونٹی بھی اس مسجد کو اٹینڈ کرتی ہے. ہم یہاں پر افطار کا بندوبست کرتے ہیں ہر روز. اس افطار کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کمیونٹی جو ہے اس طرح اکٹھی ہوتی ہے, کمیونٹی کو موقع ملتا ہے کہ بجائے اس کے کہ شام کو فیملیز اپنے گھر میں ساری بندوبست اور تیاری میں صرف وقت لگائیں, وہ دین کے بارے میں جانتے ہیں, یہاں پر دعا میں شامل ہوتے ہیں, اور اس سے انہیں تھوڑی سی ایک سہولت بھی ملتی ہے کہ بھائی شام کو کھانا وغیرہ تیار نہیں کرنا پڑتا, اور ہم سب مل کر جو ہے نا اس خوشی کے موقع کو سیلیبریٹ کرتے ہیں.
شرلی گیٹ مسجد میں روزانہ 200 سے 250 افراد کے افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے اور روزے داروں کو صحت بخش خوراک فراہم کی جاتی ہے. مسجد نے اس مقصد کے لیے ایک خدمت کمیٹی بنا رکھی ہے.
یہ ایک کمیونٹی ایفرٹ ہے اور اس میں ایک ہماری لوگوں کی تنظیم ہے جس کو ہم خدمت کمیٹی کہتے ہیں, اور وہ اس چیز کا بنیادی طور پر بندوبست کرتے ہیں کہ بھئی ہر آدمی کو ہر چیز وافر مقدار میں میسر آ سکے. اس میں پیزا بولی والے ہمیں تعاون کرتے ہیں اور ہم ایک ہیلدی میل عموماً پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جوس اور کھجوریں اور زمزم الحمدللہ ہم ہر روز پرووائڈ کرتے ہیں.
مسجد میں روزانہ 200-300 افراد کے کھانے کی تیاری اور اسے دسترخوان پر چننے کا مرحلہ مسجد کی خدمت کمیٹی اور مقامی رضاکاروں کے بغیر ممکن نہیں. یہ رضاکار مسجد کے اس پروگرام کا حصہ بنے اور رمضان کے مہینے میں دیگر روزے داروں اور نمازیوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں.
میں 8 سال سے اس مسجد کی خدمت کرتا ہوں, آتا ہوں عصر ٹو عشاء, ماشاءاللہ پھر تراویح کے بعد اپنے گھر واپس جاتا ہوں, مگر بہت اچھا ماحول ہے, بہت اچھا لگتا ہے, سب کے ساتھ روزہ کھولتے ہیں.
پچھلے 7-8 سال سے جب سے یہ مسجد
نے افطاری شروع کی اور میں اور میرے دو بیٹے ادھر آ کے جو بھی کام ہوتا ہے وہ کر کے صفائی وغیرہ کر کے ہم گھر جاتے ہیں۔
مسجد میں افطار کرانے کی اس کاوش میں ایک بڑا ہاتھ ان مقامی ریسٹورینٹس کا ہے جو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور مسجد میں روزانہ تازہ کھانا مہیا کرتے ہیں۔
رمضان میں فریش کھانا مسجدوں کو کیٹرنگ کرتے ہیں۔ ہم لوگ اس رمضان کے لیے بہت سے لوگوں کو ایکسٹرا ہائر کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی مسلم کمیونٹی کی ہیلپ کر سکیں۔
ماشاء اللہ سے یہ رمضان جو اس رمضان مبارک میں ہم شلی گیٹ مسجد میں اور دوسری مساجد میں پاکستانی فوڈز پرووائڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کو متعارف کرا رہے ہیں۔
جب سے مسجد بنی ہے وی بین سرونگ فوڈ ٹو دیم۔
مسجد کے صدر محمد فاروق کا کہنا ہے کہ ہم مسجد میں کی جانے والی افطار دعوتوں میں دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو بھی مدعو کرتے ہیں۔
ہم یہاں پر ایک دن جو ہے وہ مدعو کرتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو، مختلف جیوز گروپ ہیں اور کرسچن گروپس ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے نیبرز میں جو بھی لوگ ہیں ان کو ہم خاص طور پہ جا کے دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کر ہمارے ساتھ جو ہے نا افطار کریں، تاکہ جو ایک مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا اور بے شمار افواہیں ہوتی ہیں اس کو ختم کیا جا سکے۔
اللہ اکبر۔
اسلامک سینٹر آف ناردرن ورجینیا کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں۔ مقامی مسلمان کمیونٹی اس مسجد کو ایک ایسا مرکز سمجھتی ہے جہاں سبھی کو اکٹھے مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کے نزدیک رمضان کے مہینے کا مقصد اور اسلام کا اصل پیغام یہی ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
منشیات کی روک تھام اور نفاذ قانون کے بین الاقوامی امور کے لیے امریکی معاون وزیر خارجہ ولیم براؤن فیلڈ نے کہا ہے کہ بدعنوانی کی بےخونی امریکی جمہوری ایجنڈے کا ایک کلیدی عنصر ہے۔ امریکہ بدعنوانی کے خلاف لڑائی میں مثال قائم کرنے کے ذریعے قیادت کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں بدعنوان غیر ملکی عہدیداروں کے امریکہ میں داخلے سے انکار کے پروگرام اور امریکہ اور دنیا بھر میں بدعنوانی کے مرتکب افراد اور ان کے ناجائز منافعوں کو ہدف بنانے کی کوششیں شامل ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف 2004 سے اب تک اثاثوں کی شکل میں $143 ملین کامیابی سے واپس کر چکا ہے اور اس وقت $1 ارب سے زیادہ کی مالیت کے مشتمل چرائے گئے اثاثوں کے واقعات کے بارے میں قانونی کارروائی کر رہا ہے۔ ایک اور مثال فورن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ کے نفاذ کے ذریعے امریکہ غیر ملکی عہدیداروں کو رشوت دینے کی کارروائیوں کا سدباب کرتا ہے۔ حالیہ برسوں میں امریکی محکمہ خارجہ نے بدعنوانی کے خلاف اپنے پروگراموں کو توسیع دینے کے عزم مصمم کے ساتھ منشیات اور نفاذ قانون سے متعلق بین الاقوامی بیورو یا INL کے ذریعے دنیا بھر میں بدعنوانی کے خلاف پروگرام چلائے ہیں۔ یوکرین میں INL نے وزارت داخلہ کی جانب سے 7,000 نئے پیٹرول آفیسرز کی بھرتی اور جانچ پڑتال اور تربیت کی کوششوں میں مدد کی، جس کے نتیجے میں اس وقت یوکرین کے شہریوں میں وہاں کی پولیس کے بارے میں پسندیدگی کی شرح 85% ہے۔ یہی نمایاں پیش رفت سن 2015 اور 2016 میں گوئٹے مالا میں بھی رہی ہے۔ گوئٹے مالا میں استثنا کمیشن کی تفتیشی کارروائیوں کے نتیجے میں، جن کے لیے امریکہ سن 2008 سے سب سے زیادہ عطیات دیتا رہا ہے، سزائے بریت کے بین الاقوامی کمیشن کی تفتیشی کارروائیوں کے باعث گرفتاریاں عمل میں آئیں اور ملک کے ٹیکس کے حکام، جیل خانہ جات کے نظام، قومی سول پولیس، سوشل سیکورٹی ہیلتھ انسٹیٹیوٹ اور دوسرے شعبوں کے اندر موجود بدعنوانی کے حلقوں کا خاتمہ ہوا۔ سب سے زیادہ قابل ذکر واقعہ آٹو پیریز مولینا کا صدارت سے مستعفی ہونا اور ایک تفتیشی کارروائی کے بعد اسے جیل بھیجا جانا تھا۔ بدعنوانی کے خلاف لڑائی اور روک تھام صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے لیے نچلی سطح سے اوپر تک مقابلے کا طریقہ درکار ہوتا ہے تاکہ شہریوں کی جانب سے انصاف اور احتساب کے مطالبے کو پورا کیا جا سکے۔ اس چیز کے پیش نظر امریکہ سول سوسائٹی کا عمل دخل بڑھانے اور شہریوں کی اپنی حکومت کے احتساب کی طاقت بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ میکسیکو میں امریکہ بدعنوانی کو مقامی سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے تحقیقاتی شعبے کے صحافیوں کو تربیت میں مدد فراہم کرتا ہے۔ شہریوں، صحافیوں اور سول سوسائٹی، ان سب کو بدعنوانی کی کارروائیاں بے نقاب کرنے اور خود کو اس حوالے سے مناسب حد تک محفوظ کرنے کا مجاز بنایا جانا چاہیے کہ وہ قصور واروں کے خلاف قانونی چارہ جوئی پر زور دے سکیں۔ شہری، صحافی اور سول سوسائٹی، ان سب کو لازماً اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ وہ بدعنوانی کی کارروائیاں بے نقاب کر سکیں اور قصور واروں کے خلاف قانونی چارہ جوئی پر زور دیتے ہوئے وہ اپنے لیے مناسب حد تک تحفظ محسوس کر سکیں۔ بدعنوانی کے خلاف لڑائی صرف بہتر اخلاقی معیار کی خاطر اخلاقی لڑائی ہی نہیں ہے، یہ صرف معاشروں کی لڑائی نہیں ہے، یہ ایسی لڑائی ہے جسے ہمیں اپنی اقتصادی ترقی اور استحکام، اپنی سیکیورٹی اور اپنے مستقبل کے تحفظ کے لیے اپنی سرحدوں کے اندر اور اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر دونوں محاذوں پر لڑنا چاہیے۔
ابھی آپ نے ادارے سنا،
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس پہلے شو کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گلڈو خر، انجینئر تھامس بلانڈٹ۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ۔ یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔ آپ پاکستان میں 10 بجے خطوں کے جواب سے ترتیب دیا ہوا پروگرام سنیے گا مدثرہ منظر کے ساتھ، اور پھر صدا رنگ، اور پھر نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔